بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اب بات سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین, ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب حسین مسکری, جو سورہ انفال کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح سار ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا. گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد 13 رجب کی مناسبت سے ولادت باسعادت حضرت امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. اس کے بعد پروگرام آئین سعادت. آئین سعادت کے بعد عشر فجر کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا, جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام گرد و پیش نشر کریں, آپ سب سامعین کی خدمت میں 13 رجب ولادت باسعادت حضرت امام علی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے. عالمی خبروں میں پہلے پیش کی جائیں گی اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے کاراکاس میں وینزویلا کے صدر سے ملاقات کی ہے. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے تہران کی پرامن جوہری سرگرمیوں کے بارے میں IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کے غیر پیشہ ورانہ رویے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار کے بعد اب اس کانفرنس میں شرکت کے بارے میں غور شروع کر دیا ہے. برطانوی حکومت نے ہندوستانی وزیراعظم مودی پر بنی ڈاکومنٹری پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد بی بی سی کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور مسجد الاقصی کے خطیب نے تاکید کیا کہ غازی سنیوں کے ساتھ صلح ذلت و خواری اور حق کو حقیقت سے منہ موڑنے کے مترادف ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ وینزویلا میں وینزویلا کے صدر سے ملاقات کی. کاراکاس میں ہونے والی اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات و تعاون کی توسیع اور مختلف بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نکاراگوا کا دورہ مکمل کر کے وینزویلا کے دورے پر کاراکاس پہنچے, جہاں ان کا وینزویلا کے اعلی حکام نے پرتپاک خیر مقدم کیا. اپنے اس دورے میں انہوں نے وینزویلا کے اہم اور اپنے ہم منصب ایوان خیل اور وزیر پیٹرولیم تارک الایاسمی, نیز اس ملک کے نائب صدر رودریگ سے ملاقات کی. ایران اور وینزویلا کے ایک صدی سے زائد عرصے پر محیط دو طرفہ تعلقات 1960 کے عشر میں خاص طور سے تیل کے شعبے میں تعاون کے ذریعے نئے مرحلے میں داخل ہوئے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں کے دوران ایران اور وینزویلا کے دو طرفہ تعلقات مسلسل فروغ پاتے رہے ہیں. اس وقت ایران اور وینزویلا دونوں ہی ملکوں کے خلاف امریکہ نے غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کی اہم ترین وجہ مختلف مسائل من جملہ عالمی سطح پر امریکہ کی انانیت کی مخالفت اور کثیر جانبر رجحان کی حمایت، ایٹمی توانائی سے پرامن استفادہ اور فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کیے جانے کے بارے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ نظریات ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے تہران کی پرامن جوہری سرگرمیوں کے بارے میں آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل کے غیر پیشہ ورانہ رویے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایران کے ایک ٹی وی چینل پر کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے نمائندے نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرنے کے بعد حقائق سے آری رپورٹ پیش کی، اور آئی اے اے کے سربراہ نے بھی اسے فوری طور پر ذرائع ابلاغ میں نشر کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کا یہ رویہ بالکل غیر پیشہ ورانہ ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران دنیا کی جوہری گنجائش کے صرف 3% حصے کا حامل ہے، جبکہ اس کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کا عمل 25% کے برابر ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ اس قسم کا نہیں پایا گیا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ایران کے پرامن جوہری پروگرام میں کسی قسم کے انحراف کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ آئی اے اے کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ رکن ملکوں کو پرامن ٹیکنالوجی فراہم کرے اور اس سلسلے میں اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کرے، مگر ایران کے مسئلے میں آئی اے اے کی جانب سے سیاسی محرکات کا حامل رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف دشمنی کی بنا پر۔ انہوں نے کہا کہ مغرب نہیں چاہتا کہ ایران پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی تک دسترسی پیدا کرے، جبکہ ایران کے خلاف جن مراکز کے بارے میں اور جس سلسلے میں الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے معائنے کا عمل گزشتہ 20 برسوں سے جاری ہے، اور ان الزامات کے نتیجے کی سب سے بڑی دستاویز بین الاقوامی ایٹمی معاہدہ رہا ہے، جس کے مطابق ایران نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور الزام تراشی کا سلسلہ بند کرنے کے عوض وہ اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیاں ایک محدود مدت کے لیے محدود کر دے گا، اور یورینیم کی افسودگی بھی کم کرے گا تاکہ اعتماد کی بحالی کا عمل انجام پا سکے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کس ذریعے سے توثیق بھی کی گئی، اور طے پایا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی ہر 3 مہینے میں ایٹمی معاہدے کے مطابق عمل میں لائے جانے والے اقدامات کی رپورٹ بورڈ آف گورنرز میں اور ہر 6 مہینے پر ایک رپورٹ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کرے گی۔ محمد اسلامی نے کہا کہ سیف گارڈ کے عمل میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، تاہم مغربی ممالک ایٹمی پروگرام کے بارے میں اس کے ممکنہ فوجی پہلو کے مسائل اٹھا کر اس کے بارے میں رپورٹیں تیار کرواتے ہیں، جبکہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہر ملک کی ترقی و پیش رفت کے لیے اہم ترین ٹیکنالوجی شمار ہوتی ہے، جس کی اس وقت ہر ترقی پذیر ملک کو ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار کے بعد اب اس کانفرنس میں شرکت کے بارے میں غور شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں تحریک انصاف کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر فواد چوہدری نے مشورہ دیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں شیخ رشید احمد اور اعظم سواتی کو پارٹی کا نمائندہ نامزد کر دیا جائے۔ مذکورہ دونوں رہنما اس وقت مختلف مقدمات کے تحت پولیس کی تحویل میں ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹی کانفرنس کو ڈرامہ قرار دیتے ہوئے اس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں پر مسلسل مقدمات عائد کیے جا رہے ہیں اور انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ایسے میں اے پی سی میں جانے اور شرکت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعوت نامہ حکومت کا ایک ہتھکنڈا ہے جو عوام میں خود کو صاف ستھری شبی والا پیش کرنا چاہتی ہے۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانی وزیراعظم مودی پر بنی ڈاکومنٹری پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد بی بی سی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات میں 2002 کے فرقہ وارانہ فسادات میں اس وقت کے ریاست کے وزیر اعلی اور ملک کے موجودہ وزیراعظم نریندر مودی کے کردار سے متعلق بنی بی بی سی کی ڈاکومنٹری کی مخالفت کے بعد برطانوی حکومت بی بی سی کی حمایت میں آ گئی ہے۔ برطانوی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ بی بی سی ایک آزاد ادارہ ہے۔ برطانوی وزیراعظم کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت ہندوستان کے ساتھ اپنے تمام رشتوں کو فروغ دینا چاہتی ہے، تاہم بی بی سی ایک آزاد ادارہ ہے۔ واضح ہے بی بی سی ڈاکومنٹری پر ہندوستانی حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے، تاہم ہندوستانی یونیورسٹیوں کے طلبہ نے کئی تعلیمی مراکز میں اس کی اسکریننگ اور لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کی۔ یونیورسٹیوں کی انتظامیہ کے ذریعے طلبہ کو ڈاکومنٹری کی اسکریننگ سے روکنے کے نتیجے میں کئی یونیورسٹیوں میں حالات کشیدہ بھی ہوئے اور بہت سے طلبہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ مسجد الاقصی کے خطیب نے نماز جمعہ کے خطبے میں تاکید کی ہے کہ غاصب سنیوں کے ساتھ صلح ذلت و خواری اور حق و حقیقت سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ مسجد الاقصی کے خطیب شیخ محمد حسین نے خطبہ نماز جمعہ میں غاصب سنی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں بعض عرب ملکوں اور حکام کے عمل پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان عرب حکمرانوں نے تباہی کے راستے کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ وہ حق و حقیقت سے دور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تل ابیب میں چارٹ کا سفارت خانہ کھولنے کی غرض سے اس ملک کے صدر کے دورہ مقبوضہ فلسطین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیونی دشمنوں سے ملاقات کے بعد چارٹ کے صدر کا مسجد الاقصی میں داخل ہونا مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کے مالک فلسطینیوں کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ شیخ محمد حسین نے کہا کہ چارٹ کے حکام نے غلط راستے کا انتخاب کر کے غاصب سیونیوں کی طرف قدم آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مسجد الاقصی اور بیت المقدس سمیت فلسطینی علاقوں کے دفاع کے لیے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ واضح ہے سخت صہیونی سیکیورٹی کے باوجود دسیوں ہزار فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ سیونی حکومت کے قومی سلامتی کے وزیر نے دھمکی دی ہے کہ اگر وزیراعظم نیتن یاہو نے فلسطینیوں کے بارے میں اپنی پالیسی میں تبدیلی نہ کی تو وہ چند ماہ کے اندر مستعفی ہو جائیں گے۔ خبر رساں ایجنسی اناتولیہ کے مطابق سیونی حکومت کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے فلسطینیوں کے بارے میں نیتن یاہو کی پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے غزہ میں مزاحمتی قوتوں کو مناسب جواب نہ دینے اور مغربی کنارے کی فلسطینی آبادی والے گاؤں الخان الاحمر کو خالی کرانے میں تاخیر کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آٹھ ماہ کے دوران مذکورہ معاملات میں کوئی اہم پیش رفت نہ ہوئی تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں سیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں فلسطینیوں کی سیونیت مخالف کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ غاصب سیونی حکومت، اس کی فوج اور سیکیورٹی ادارے ان کاروائیوں سے نمٹنے میں اپنی نااہلی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ترک ذرائع نے شمالی عراق اور شام پر ترک فوج کے حملے میں چار پی کے کے عناصر کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ ترک ذرائع کے مطابق ترکی کی وزارت دفاع نے ہفتے کو اعلان کیا کہ شمالی عراق میں ترک فوج کی کاروائی میں پی کے 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 دو عناصر ہلاک ہوئے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ترک فوج کی کارروائی جاری رہے گی۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا کہ شمالی شام میں ترک فوجیوں کو حملے کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے تین عناصر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پی کے کے ایک مسلح گروہ ہے جو سن 1984 سے حکومت ترکیہ کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ ترکیہ کی حکومت اس گروہ کو دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ غیر ملکی مہاجرین اور پناہ گزینوں کے سلسلے میں امریکہ کے سابق ٹرمپ دور کی سخت پالیسیوں کا شکار ہزاروں بچوں میں سے 25% اب بھی اپنے ماں باپ سے دور ہیں۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کی وزارت نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 1000 بچے جنہیں میکسیکو سے ملکہ سرحد پر ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے باعث ان کے والدین سے جدا کر دیا گیا تھا، آج بھی اپنے والدین سے محروم ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق میکسیکو سے امریکہ جانے والے ہر چار بچوں میں سے ایک بچے کو اس کے والدین سے جدا کر دیا گیا تھا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے غیر ملکی مہاجرین اور پناہ گزینوں کے سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی تھی، جس کے تحت مہاجرین کو بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں دیار غربت میں شدید دشواریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے محرومی بھی برداشت کرنی پڑی۔ ٹرمپ کو مہاجرین اور پناہ گزینوں کے سلسلے میں سخت اور غیر انسانی پالیسیاں اپنانے کے باعث انسانی حقوق کے اداروں کی کڑی نکتہ چینی کا سامنا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ نے خبریں سنی اور اب روس یورپی یونین تعلقات کے تناظر میں سیاسی تبصرہ۔ روس نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے انچارج جوزف بوریل کے بیانات کو مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ روس یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ دوسری جانب روسی فوج نے مغرب کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے جانے والے دو جدید ترین میزائل سسٹموں میں سے ایک کو تباہ کر دیا ہے۔ ماسکو میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک بحران یوکرین کو بات چیت کے ذریعے حل کیے جانے کا خواہاں ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کے بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہ یہ یوکرین ہی تھا جس نے غیر ملکی دباؤ کے تحت مذاکرات سے کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ دوسری جانب روسی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر یوکرین کو بھی اس طرح کے مذاکرات کے لیے اپنی حقیقی خواہش ظاہر کرنا ہوگی۔ اس دوران روسی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغرب کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیا گیا زمین سے فضا میں مار کرنے والا جدید ترین میزائل سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ روسی فوج کا کہنا ہے کہ ناروے کا بنایا ہوا اناسمس نامی یہ میزائل سسٹم دونیسک کے علاقے میں تعینات تھا۔ امریکی محکمہ جنگ پینٹاگون نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ ناروے میں تیار ہونے والے ناسامس میزائل سسٹم کی دو کھیپیں یوکرین کو پہنچائی گئی ہیں اور یوکرین کی فوج نے انہیں استعمال کرنے کی تربیت مکمل کر لی ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس نے دونیسک کے علاقے میں تعینات اس میزائل سسٹم کو اپنے ٹیکنیکل میزائل کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے یوکرینی فوج کے کم سے کم 86 آرٹلری یونٹوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ یوکرین پر روس کے فوجی حملے کے آغاز کے بعد سے نیٹو اور اس کے اتحادیوں نے اس تنازع میں براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کیا ہے، لیکن وہ یوکرین کو ہتھیار، گولہ بارود اور ایندھن فراہم کر رہے ہیں۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی مسلسل ترسیل روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا؟ زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتاش گونجتی ہیں فضا فرشتاش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہِ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 15 بہمن 13 رجب اور 4 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے تیرہ رجب سن 30 عام الفیل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد اور جانشین حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد گرامی کا نام ابو طالب تھا حضرت علی علیہ السلام نے بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی سن 2 ہجری قمری میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے شب ہجرت بستر رسول پر سو کر نبی اکرم کی جان بچائی اور مدینے میں بھی غزوہ تبوک کے علاوہ رسول اکرم کی تمام غزوات میں حضرت علی علیہ السلام شریک تھے اور ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار و مددگار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام انتہائی شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور لطیف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ جس طرح محاذ جنگ پر دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی کسی ناجائز عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ اسلامی حق و انصاف کے حقیقی علمبردار تھے۔ آپ اطاعت و بندگی خدا اس طرح انجام دیتے تھے کہ عبادت کے وقت دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت میں اس طرح کھو جایا کرتے تھے کہ گویا آپ زمین پر نہ ہوں بلکہ عالم ملکوت میں سیر کر رہے ہوں۔ آج سے ایام البیض یا ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ اس دوران مومنین مساجد میں 3 دن قیام اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ اس عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے ان 3 دنوں کے دوران روزے رکھتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، نیز دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے خود کو پروردگار عالم سے قریب تر کرتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اعتکاف کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے۔ چار فروری سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمگیر جنگ کے دوران جرمنی کی شکست کے آثار نمایاں ہونے کے بعد یالٹا میں اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں امریکہ، روس اور برطانیہ کے قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد جنگ میں شریک ممالک کی تازہ سیاسی اور فوجی صورتحال کا جائزہ لینا اور اتحادی ممالک کے زیر قبضہ سرزمینوں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ اس اجلاس میں جرمنی کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کی نوعیت اور اس کے مختلف حصوں پر امریکہ، برطانیہ اور روس کے قبضے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ یالٹا اجلاس کے 3 ماہ بعد مئی 1945 میں جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد دوسری عالمگیر جنگ کا اختتام ہو گیا۔ چار فروری سن 1948 عیسوی کو سری لنکا برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہوا۔ سری لنکا پر 16ویں صدی عیسوی کے اواسط میں پرتگالیوں کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد یہ ملک ہالینڈ کے قبضے میں چلا گیا اور 1797 عیسوی میں باضابطہ طور پر برطانیہ کی نوآبادیات میں شمار کیا جانے لگا۔ پہلی جنگ عظیم ہی سے سری لنکا میں آزادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ 1931 میں برطانوی سامراج نے اس ملک کے عوام کو ووٹ دینے کا حق دیا اور یہاں قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی، لیکن سری لنکا کو خارجہ پالیسی کے لیے مکمل خود مختاری حاصل نہیں تھی۔ آخرکار طویل جدوجہد کے بعد سری لنکا کو انگریزی سامراج کے قبضے سے رہائی نصیب ہوئی اور اس ملک نے باضابطہ اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ نیز اس ملک کی حکومت گورنر جنرل کی حکومت سے جمہوری حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ پندرہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو انقلاب اسلامی کی کامیابی سے چند روز پہلے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عبوری حکومت کا اعلان کرتے ہوئے انقلاب اسلامی کے مجوزہ پروگراموں کا بھی اعلان فرمایا۔ عبوری حکومت بنائے جانے کے وقت فوج کی بعض چھاونیوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور عوامی انقلاب کے حق میں بعض واقعات رونما ہوئے۔ شاہ کی حکومت کے کارندوں کی طرف سے کرفیو لگائے جانے کے باوجود سارے ملک میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوتے رہے اور امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی قیادت میں شاہ کی حکومت کو گرانے کے لیے عوام کی جدوجہد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ پندرہ بہمن سن 1371 ہجری شمسی کو معروف ایرانی شاعرہ سرور باکوچی کا انتقال ہوا۔ وہ سپیدہ کاشانی کے نام سے مشہور تھیں۔ سپیدہ کاشانی کو ان کے والد نے شاعری سے روشناس کرایا اور وہ 22 سال کی عمر سے باقاعدہ شاعری کرنے لگی۔ انہوں نے نہایت سلیس اور سادہ زبان میں اسلامی اور انقلابی شعر کہے ہیں۔ پروانہ ہائے شب، سخن آشنا اور تنہا انسان ان کی اہم کتابیں ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی چند اہم سرخیوں سے۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کو خارجہ امور کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ عراق 2700 قبل مسیح پرانا ریسٹورنٹ اور 5000 سال پرانا فریج دریافت۔ سعودی عرب نے ٹرانزٹ ویزے کا اجرا شروع کر دیا ہے۔ کشمیر کی معیشت کو 9 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ جاسوس غبارہ بھیجنے کا الزام، اینٹونی بلنکن نے دورہ بیجنگ ملتوی کر دیا۔ بنگلہ دیشی حکومت کا 191 نیوز ویب سائٹس بلاک کرنے کا حکم۔ اور ہانگ کانگ کا سیاحوں کو 5.5 لاکھ مفت ہوائی ٹکٹ دینے کا اعلان۔ سامعین، آج کے روزنامہ جنگ کا اداریہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بلکہ اس کے اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اخبار لکھتا ہے، پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کو اس وقت جہاں شدید اقتصادی اور سیاسی بحران کا سامنا ہے، وہیں دہشت گردی کے حالیہ لہر نے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا، جس نے امن و امان کی صورتحال سے متعلق سنگین خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان، جس سے سابقہ حکومت معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتی تھی، آج وہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ اداریہ نویس کے بقول، پی ڈی ایم حکومت گزشتہ ماہ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ بات چیت سے دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، جس کے پیش نظر ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن چند ہفتوں بعد ہی 30 جنوری کو پشاور پولیس لائن مسجد میں کیے جانے والے خودکش بم دھماکے نے 100 کے لگ بھگ قیمتی جانیں لے لیں، جس کے بعد اب ضروری ہو چکا ہے کہ ملک کے قومی اداروں اور سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر لا کر تمام مسائل اور چیلنجوں سے نمٹنے کا لائحہ عمل طے کیا جائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی صورتحال سمیت تمام اہم قومی مسائل پر گفتگو شنید اور اہم فیصلے کرنے کے لیے 7 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس طلب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو مدعو کر لیا۔ اداری نگار لکھتے ہیں، اے پی سی میں دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ کانفرنس سے اگلے دن پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو ان فیصلوں کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا۔ ادھر جمعے کے روز گورنر ہاؤس پشاور میں وزیراعظم کی طرف سے طلب کیے گئے ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں عسکری قیادت، وزرائے اعلی، چیف سیکرٹریز اور انٹیلیجنس اداروں کی سربراہوں کی موجودگی کے علاوہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں دہشت گردی میں ملوث عناصر، ان کے سہولت کاروں اور ٹھکانوں کی تازہ فہرست پیش کیا جانا بھی شامل تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ موجودہ صورتحال سے نکلنے کے راستے تلاش کیے جا سکیں۔ پی ٹی آئی کی اعلی قیادت بشمول قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد قیصر اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک سے وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے رابطے کیے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف بدھ کے روز ایک اجلاس کے توسط سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دے چکے ہیں۔ جمعے کے روز پشاور میں منعقدہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے اپنے خطاب میں انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تمام اختلافات بھلا کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ سانے سول لائن پشاور کے حوالے سے انہوں نے دہشت گردی کو کچلنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھنے پر زور دیا۔ ایپکس کانفرنس میں وزیراعظم کے سوال کے تناظر میں کہ دہشت گردی جو چند برس بیشتر ملک سے ختم کر دی گئی تھی، اس کے بعد یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا؟ اس حوالے سے چند ماہ قبل صوبہ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں دہشت گردوں کے پھر سے منظم ہونے کی خبریں میڈیا پر آئی تھیں، جس پر بر وقت کاروائی ضروری تھی۔ اس مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہوئے منگل کے روز منعقد ہونے والی آل پاکستان سیاسی جماعتی کانفرنس نہایت اہمیت کی حامل ہے، جس میں نیشنل ایکشن پلان کو موجودہ حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے اور اس پر بلا تاخیر عمل درآمد وقت کا ناگزیر تقاضا ہے۔ سمن ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے امریکی کانگریس کی خارجہ کمیٹی سے محترمہ الہان عمر کے اخراج کے بارے میں آرٹیکل شائع کیا ہے، جس کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے، جمہوریت کے نفاذ اور آزادی اظہار کے فروغ کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک پر حملے کرنے والے امریکہ میں ایک خاتون کو امریکی کانگریس یعنی پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی سے صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ انہوں نے اسرائیل کے مظالم کے خلاف بیانات دیے ہیں۔ جیسا کہ ایک روز قبل خبر آئی تھی کہ امریکہ کی اولین دو مسلم خواتین سینٹرز میں سے ایک الہان عمر کو خارجہ کمیٹی سے نکالنے کے لیے کانگریس میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے۔ اس بل کو کانٹے کی ٹکر کے بعد ہی سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اطلاع کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے ایوان نمائندگان نے جمعرات کو سخت بحث مباحثے کے بعد ڈیموکریٹ رکن الہان عمر کو چیمبر کی خارجہ امور کی کمیٹی سے نکالنے کے حق میں ووٹ دیا، اور یہ قرارداد 211 کے مقابلے میں 218 ووٹوں سے منظور ہو گئی۔ اس ووٹنگ کی وجہ ڈیموکریٹ دور کے آخری سیشن میں ان کے اسرائیل مخالف تبصرے تھے، جس سے انتہائی دائیں بازو کے ریپبلکن قانون سازوں کی برہمی میں اضافہ ہوا۔ ایوان کے اسپیکر کیون میکارتھی نے نئی ریپبلکن اکثریتی کانگریس میں صومالی نژاد مسلم خاتون کے خلاف ریپبلکن موقف کی حمایت کی، جبکہ کچھ ریپبلکن قانون سازوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ہاؤس کمیٹی سے کسی رکن کے اخراج کی 2 سال پہلے تک مثال نہیں ملتی۔ اس سے قبل ڈیموکریٹس نے جارجیا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن رکن کانگریس ماجوے ٹیلر گرین اور ایریزونا کے پال گوسکر کو، جنہیں انتہائی دائیں بازو کے رہنما سمجھا جاتا تھا، ہاؤس کی کمیٹیوں سے نکال دیا تھا۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، 20 اپریل 2021 الہان عمر کو خارجہ امور کی کمیٹی سے نکالنے کے حق میں 218 ووٹ آئے، جبکہ 211 ارکان نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز پر الزام لگایا کہ انہوں نے الہان عمر کو ان کی نسل کی بنیاد پر ہدف بنایا ہے۔ الہان عمر نے ایوان کے فلور پر اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا، کیا کسی کو مجھے نشانہ بنائے جانے پر حیرانی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، جب طاقت کو پیچھے دھکیلا جائے تو وہ آپ کو واپس دھکیلتی ہے۔ ووٹنگ کے دوران ان کی ڈیموکریٹک ساتھی انہیں گلے لگاتے رہے۔ الہان عمر نے اپنی اختتامی تقریر میں کہا کہ میری آواز بلند اور مضبوط ہوتی جائے گی اور میری قیادت کو دنیا بھر میں پذیرائی ملے گی۔ ریپبلکن نے انہیں خارجہ امور کی کمیٹی سے خارج کرنے کے لیے ان کے 6 بیانات کو بنیاد بنایا۔ اوہایو کے ریپبلکن رکن میکس ملر نے، جو سابق صدر ٹرمپ انتظامیہ میں شامل تھے، قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ الہان کے تبصروں سے ایوان نمائندگان کی بے توقیری ہوئی ہے۔ یاد رہے، مباحثے کے دوران کئی یہودی اراکین نے الہان عمر کی حمایت کی اور انہیں ایک فعال رکن قرار دیا جو ہر موضوع پر آواز اٹھانا جانتی ہیں۔ الہان عمر کانگریس کی پہلی 2 مسلم خاتون اراکین میں شامل ہیں۔ وہ ایوان میں حجاب پہننے والی خاتون بھی ہیں جنہیں مذہب کی بنیاد پر ایوان میں حجاب پہننے کی اجازت دینے کے لیے قواعد میں تبدیلی کی گئی تھی۔ قرارداد منظور ہونے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا، ہم خاموش رہنے کے لیے کانگریس میں نہیں آئے ہیں، ہم یہاں دنیا بھر کے ان مظلوموں کی آواز اٹھانے آئے ہیں جو بے گھر کر دیے گئے اور کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، آج 13 رجب ہے اور 13 رجب کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے آپ کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ سماعت فرمائیے 13 رجب ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ سامعین، اس پروگرام کے بعد عشر فجر کی مناسبت سے پروگرام پیش کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
محترم سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ولادت حضرت علی علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
تو سامعین، اب اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہربان و شفیق اور کفیل و محسن چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مادر گرامی، آپ حاملہ ہیں، برائے مہربانی زحمت نہ کریں، میرے لیے کھڑی نہ ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے اس طرح سے کھڑی ہوں۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے حمل کے آخری دنوں میں پہلے سے زیادہ خانہ خدا کے طواف کو جاتی تھیں۔ انہی دنوں میں سے ایک دن جب کچھ لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کمال حیرت سے انہوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے رکن یمانی کے حصے میں شگاف پیدا ہوا اور ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں اور ان کی حیرت زدہ نگاہوں کے سامنے شگافتہ دیوار پھر سے پہلی حالت میں آ گئی۔ یہ بات لوگوں کے درمیان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مکے کے سبھی لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں اس حیرت انگیز واقعے کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کی زوجہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھیں۔ 4th دن وہ افراد جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار پھر وہیں سے شگافتہ ہوئی اور بنت اسد سلام اللہ علیہا ایسی حالت میں اللہ کے گھر سے برآمد ہوئیں کہ ان کی آغوش میں ایک نو مولود بچہ تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایسی حالت میں کہ جب ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، خداوند عالم نے میرے اس پاک تینت بچے کے سبب مجھے دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ خدا کے گھر میں وضع حمل کرے، لیکن خداوند عالم نے اپنے گھر کو ہمارے اختیار میں دیا تاکہ ہم اس بچے کو اس کے گھر میں جنم دیں اور ہمارا یہ بچہ اس مقدس جگہ پر دنیا میں آنکھیں کھولے۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے بچے کے ہمراہ گھر میں تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنی آغوش میں نہیں لے لیا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کا نام علی رکھا اور اپنے چچا اور چچی کو یہ مژدہ سنا دیا کہ آپ کے بیٹے کا مستقبل انتہائی تابناک اور درخشاں ہے۔
Thank you.
حضرت علی علیہ السلام 6 یا 8 سال کے تھے کہ جب مکے میں زبردست قحط آیا۔ اس وقت جناب ابو طالب کا گھر ضرورت مند لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی اور ان کے کاندھوں پر بھاری اخراجات تھے۔ ان حالات میں محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے سبب ثروتمند ہو گئے تھے، اپنے چچا عباس کے پاس گئے کہ جو خود مکہ کے ثروت مندوں میں سے تھے، اور ان سے کہا کہ ابو طالب کی مدد کریں اور ہم میں سے ہر ایک ابو طالب کے ایک ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلاح جانیں تو اپنے ایک ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہم دونوں کو سونپ دے۔ ابو طالب نے ان کی تجویز کا مثبت جواب دیا۔ اس طرح عباس نے جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور ان کو اپنے گھروں میں لے گئے، اور اس کے بعد سے حضرت علی علیہ السلام پوری طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور حضرت علی علیہ السلام کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نظر ہونے لگی، ایک ایسے گھر میں کہ جہاں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام تمام مراحل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اور سچے یار و مددگار تھے اور کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی ہم نشینی نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اسلام کے اعلیٰ ترین مکارم اخلاقی اور انسانی کا دل و جان سے شیدا کر دیا، اس طرح سے کہ آپ نفس و جان پیغمبر بن گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باب علم و حکمت قرار دیا اور فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے شہر میں داخل ہو۔
حضرت علی علیہ السلام عدل کو احکام الہی کی روح و جان سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالتے وقت آپ کی اعلیٰ ترین آرزو اور خواہش عدل و انصاف کا قیام اور مسلمانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بازیابی تھی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس نے دانے میں شگاف کیا ہے اور زی روح کو خلق کیا ہے، اگر بیعت کرنے والوں کا ہجوم حاضر نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی طرف سے اگر میرے لیے اتمام حجت نہ ہوتا اور اگر خدا بند عالم علماء سے عہد نہ لیتا کہ ظالمین کے شکم سیر ہونے اور مظلوم کی بھوک پر سکوت نہ کریں تو خلافت کے اونٹ کی لگام اس کی کوہان پر رکھ دیتا اور اسے آزاد کر دیتا اور اس آخری خلافت کو پہلی خلافت کے برتن سے سیراب کر دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں عدل کو اس طرح سے گلے لگا لیا تھا کہ جس نے دوست و دشمن سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ایک دن شام کے حاکم معاویہ نے جناب عقیل بن ابی طالب سے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے اور نابینا بھی تھے، یہ سوال پوچھا کہ جلتی سلاخ کا واقعہ کیا ہے؟ عقیل نے کہا کہ جب حالات ہم پر سخت ہو گئے اور فقر و تنگ دستی نے مجھے جکڑ لیا تو میں نے اپنے تئیں سوچا کہ میرے بھائی کو حکومت مل گئی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اموال ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھائی سے جا کر اپنا احوال بیان کروں اور اس سے مدد چاہوں۔ اسی نیت کے ساتھ میں رات کی تاریکی میں اپنے ایک بیٹے کے ہمراہ علی کے گھر گیا۔ علی نے میرے بیٹے سے کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو اور تم باہر چلے جاؤ۔ جب حجرہ خالی ہو گیا تو علی نے کہا، بھائی میرے قریب آئیے، اسے پکڑیے۔ میں نے بھی اس حرص و طمع میں کہ علی مجھے سونے سے بھری ہوئی تھیلی دیں گے، میں نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے بھائی علی کی طرف بڑھا دیا، لیکن اچانک دہکتی ہوئی سلاخ میرے ہاتھ کے قریب لائے اور اس کی سوزش کی شدت کے باعث میری چیخ نکل گئی۔ اس وقت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ عقیل کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو آگ سے کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ ایک لوہے کے ٹکڑے سے جو دنیا کی معمولی آگ سے گرم کیا گیا ہے اتنا گھبرا رہے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں کہ ایسی آگ میں بھیج دیں کہ جسے خدا نے اپنے قہر و غضب سے روشن کیا ہے۔ پھر فرمایا، جان لیجئے کہ وہ چیز جو خداوند عالم نے آپ کے لیے معین کر دی ہے، اس سے زیادہ بیت المال میں میرے پاس آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاویہ نے لاشعوری طور پر ایک آہ کھینچی اور کہا، ہے ہاتھ، اب عورتیں علی جیسے بیٹے کو جنم نہیں دے سکیں گی۔
سامعین، مکتب اسلام کے اعلی اقدار میں سے ایک زہد ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف مائل ہونے اور غیر خدا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف راغب ہونے کے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سورہ حدید کی آیت نمبر 23 سے استنباط کرتے ہوئے زہد کو مال و دولت کے چلے جانے پر افسوس نہ کرنا اور اس کے حصول پر خوش نہ ہونا قرار دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام علیہ السلام کے جو خود عظیم ترین زاہد تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند رہبانیت اور گوشہ نشینی کے مخالف تھے۔ اسلام میں زہد اور مسیحیت میں رہبانیت کے درمیان فرق ہے۔ رہبانیت کے معنی لوگوں اور خدا کی نعمتوں سے منہ موڑنے کے ہیں، جبکہ زہد کے معنی دنیا اور لوگوں سے مکمل منہ موڑنا نہیں، بلکہ صرف دنیا میں غرق نہ ہونا اور اس کی طرف راغب نہ ہونے کے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بصرہ عراق میں علا بن زیاد حارثی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے گھر کی وسعت کا مشاہدہ کرنے کے بعد فرمایا، تم اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے، جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علی بن زیاد نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی کہ انہوں نے ایک ابا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب عاصم آئے تو فرمایا کہ اے دشمن جان، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا دیا ہے، تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم پر حیف ہے کہ تم میرا موازنہ اور قیاس مجھ سے کر رہے ہو، جبکہ پروردگار نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں، تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو۔
اخلاقی فضائل میں سے ایک کہ جس کی ہر انسان تعریف کرتا ہے، جود و سخاوت ہے۔ جود و سخاوت کی ایک علامت یہ ہے کہ سخی انسان ہرگز اس کی فکر میں نہیں ہوتا کہ جسے وہ عطا کر رہا ہے مومن ہے یا کافر، فرما بردار ہے یا گنہگار، شریف النفس ہے یا پست و خوار۔ سخاوت مند انسان دوسروں کو کھلاتا ہے جبکہ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو لباس عطا کرتا ہے جبکہ خود برہ نہ رہتا ہے، دوسروں کو عطا کرتا ہے اور دینے والے پر احسان نہیں جتاتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سخاوت وہ ہے جو آغاز میں اور بنا مانگے کی جائے، اگر کسی کے سوال کرنے کے بعد اسے کچھ عطا کیا جائے تو وہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ انسان حیا کرتا ہے یا اس وجہ سے ہے کہ اسے ملامت کا ڈر ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن ایک کافر شخص نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے امام سے ان کی تلوار مانگ لی، امام نے بھی اپنی تلوار بلا جھجک اسے دے دی۔ اس شخص نے تلوار پاتے ہی فاتحانہ انداز میں کہا کہ کوئی اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے دست سوال میری طرف پھیلایا، اس لیے میں ہرگز دست سائل کو اپنی عطا سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ کافر شخص حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام سن کر بہت زیادہ منقلب ہو گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام صرف مال دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے بارہا اپنی جان بھی طبقے اخلاص میں رکھ دی اور راہ حق میں بہت زیادہ ایثار و فدا کاری کی، جیسا کہ شب ہجرت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دی اور بستر پیغمبر پر سو گئے تاکہ اپنی جان کو راہ خدا اور اپنے رسول کی خدمت میں قربان کر دیں۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
بهاري انقلاب
سامعین اشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ عزیز سامعین، اشرہ فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامع اشرہ فجر کے بابرکت ایام اور اسلام انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے ہم بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس پروگرام میں انقلاب کی اقتصادی کامیابیوں کا مختصر جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، معیشت کے میدان میں انقلاب کی کامیابیوں کی صحیح تصویر کشی کے لیے ہمیں ایران میں پہلوی حکومت کے آخری عشروں، بالخصوص آخری ایام میں واپس جانا ہوگا۔ شاہ خائن کے دور میں ایران کی معیشت کا انحصار تیل پر تھا، لاکھوں بیرل خام تیل روزانہ برآمد کیا جاتا تھا جس کے بدلے کروڑوں ڈالر کی اشیاء ایران میں داخل ہوتی تھی۔ شاہ کی حکمرانی کی آخری دہائی 50 کی دہائی کے سب سے اہم معاشی واقعات میں سے ایک تیل کی قیمت میں نمایاں اضافہ تھا اور اس سے حاصل ہونے والی کل سرکاری آمدنی تقریباً 86% تک پہنچ گئی۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 1968 میں تیل کی آمدنی 1 ارب ڈالر تک نہیں پہنچی تھی، لیکن 1977 میں یہ 20 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گئی۔ لیکن اس دولت کا لوگوں کی زندگیوں اور بہبود پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑا۔ فرانسس فٹس جیرالڈ، ایک امریکی مصنف، نے ان سالوں کے بارے میں لکھا ہے، شاہ نے کبھی بھی ملک کی ترقی کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ ملک کی دولت کا رخ پرائیویٹ کاروں کی طرف تھا، نہ کہ عوامی بسوں کی طرف۔ دولت کا رخ اشیاء خرد و نوش کی طرف تھا، نہ کہ عوامی صحت کے منصوبوں کی طرف۔ اس آمدنی سے فوجیوں، ملک کی پولیس اور اساتذہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا گیا۔
سامعین، 70 کی دہائی میں ایران کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاہ کی حکومت کی اقتصادی منصوبہ بندی معاشرے کی حقیقتوں سے قطع نظر بالآخر ایران کے اقتصادی توازن کو تباہ کرنے کا باعث بنی۔ ایران کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار چونکہ تیل پر تھا۔ شاہ کے اقتدار کے آخری 2 سالوں 1976 سے 1978 میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے حکومت کو بجٹ خسارے کا سامنا کرنا پڑا اور اسے قرض لینا پڑا۔ اس خسارے کی وجہ سے تجربہ کار افرادی قوت کی کمی، مواصلاتی نیٹ ورکس کا فقدان جیسے سڑکیں اور بندرگاہیں، بجلی کی کمی، ملک سے سرمایہ کی اڑان، مہنگائی، بے روزگاری وغیرہ جیسے مسائل معاشرے میں نمودار ہوئے۔ شہری اور دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مختلف طبقوں کے درمیان آمدنی کی غیر منصفانہ تقسیم نے معاشرے کے مختلف طبقوں کے درمیان ایک اہم طبقاتی فرق پیدا کر دیا۔ اس طرح تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ذہنوں میں یہ امید پیدا ہوئی کہ ملک کی معاشی اور سماجی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ لیکن شاہ کے زیر انتظام حکومت کی جانب سے تیل کی آمدنی کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کا صحیح نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس دور کی معاشی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے ایران کی لوٹ مار پیسے پر حملہ نامی کتاب کے مصنف اینڈریو ڈینکن نے ایران کی معیشت کے حوالے سے شاہ کے بلند پروازانہ اور غیر دانشمندانہ منصوبوں کو اس ناکامی کا باعث قرار دیا۔ اپنی کتاب کے ایک حصے میں اینڈریو ڈینکن نے لکھا ہے کہ شاہ کا خیال تھا کہ پیسے کے ذریعے سب کچھ ممکن ہے۔
سامن، اگست 1974 میں ایک دن شاہ نے اچانک اپنی کابینہ کے ارکان کو بلایا اور اعلان کیا کہ وہ 5ویں ترقیاتی پروگرام کا بجٹ دوگنا کرنا چاہتے ہیں۔ اسے دوگنا کرنے کا مطلب یعنی اسے 35 ارب 500 ملین ڈالر سے بڑھا کر 68 بلین اور 800 ملین ڈالر کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے بڑے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ماہرین کی کمی شاہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ مثال طور پر اس نے اعلان کیا کہ تمام بچوں کو اسکول جانا چاہیے اور یہ بھول گیا کہ اس کے لیے کم از کم 30,000 مزید اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر وزیر اعظم حویدہ نے اس نااہلی کے جواب میں کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے سب کو پڑھائیں گے۔ البتہ انہیں بعد میں یاد آیا کہ ایران کے 65,000 دیہاتوں میں بجلی ہی نہیں ہے۔ فروری 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے لوگوں کے دلوں میں بہت سی امیدیں پیدا کیں۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں اپنے مقاصد کے حصول نیز انقلاب کی تحریک کو سست کرنے کے لیے ایران کے دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تاہم 8 سال کی مسلط کردہ جنگ اور سخت ترین پابندیوں کے نفاذ کے باوجود ایران کی معیشت نے ترقی کی سمت گامزن رہنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔
خالق سے بول شام ملت کے ہر جماعت کو یہی ان کا ہے پیام شیطانی طاقتوں کے مقابل کرو قیام سب لشکر حق میں سب بسا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا قطرہ بھی گر گیا جس جگہ دیکھی ہے کربلا ایک نئی بابا زندہ ہے.
سامعین اسلام کی تعلیمات میں انصاف کو اہم مقام حاصل ہے. قرآنی آیات کے مطابق پیغمبروں کے مشن کا ایک مقصد لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ شہر اور ملک انصاف کے بغیر آباد نہیں ہوتے. اس بنا پر یہ فطری بات ہے کہ دین اسلام کی بنیاد پر حکومت کے مقاصد میں سے ایک مقصد عدل کے حصول کی طرف بڑھنا بھی ہونا چاہیے. معیشت کے میدان میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد کے سالوں کے دوران سیاست دانوں کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود اور معاش کی سہولیات فراہم کی جائیں اور دیہاتوں اور پسماندہ علاقوں کی محرومیوں کو دور کیا جائے. اسلامی انقلاب سے پہلے بڑے اور درمیانے درجے کے شہروں کو چھوڑ کر زیادہ تر چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کو گیس، بجلی، ہسپتال اور پینے کے صاف پانی جیسی سہولیات میسر نہ تھیں، جبکہ شاہ کی حکومت کے آخری سالوں میں ایران کی دیہی آبادی کا صرف 12% پانی کی فراہمی کے نیٹ ورک میں شامل تھا. یہ انڈیکس اب 82% سے زیادہ تک پہنچ گیا ہے.
سامعین آج ایران میں صاف پانی استعمال کرنے والے انقلاب سے پہلے کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہیں. پانی کی ترسیلی لائنوں کی لمبائی جو اسلامی انقلاب کی فتح کے وقت 0 کلومیٹر تھی، اب تقریباً 31,000 کلومیٹر ہو گئی ہے. ایران کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی کے ہزاروں چھوٹے اور بڑے منصوبوں میں سے ایک خوزستان کے غدیر پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہیں، جسے کچھ عرصہ قبل شروع کیا گیا تھا. یہ منصوبہ، جسے مغربی ایشیا میں پانی کی فراہمی کا سب سے بڑا منصوبہ کہا جاتا ہے، ایران کے جنوب مغرب میں واقع صوبہ خوزستان میں شروع کیا گیا، جو ملک کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے، اور یہ 26 شہروں اور 1600 سے زیادہ دیہات کو پینے کے صاف اور پائیدار پانی فراہم کرتا ہے. اس منصوبے کا ایگزیکٹو خاتم الانبیاء تعمیراتی ادارہ ہے، جس نے 24 گھنٹے کام کرنے اور اندرونی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان اور ماہر افراد کو کام میں شامل کر کے 36 ماہ کے اس منصوبے کو 8 ماہ میں مکمل کرنے اور چلانے کے قابل بنایا.
سامعین اسلامی جمہوریہ ایران کی ایک اور کامیابی ڈیموں کی تعمیر کے میدان میں ہے. آج ایران میں ڈیموں کی تعداد انقلاب سے پہلے کے مقابلے میں 10 گنا بڑھ گئی ہے اور آج یہ تعداد 195 ڈیموں سے زیادہ ہو چکی ہے. ڈیموں کے مختلف استعمال جیسے سیلاب کنٹرول، زرعی استعمال، صنعتی استعمال، آبی زراعت وغیرہ ہوتے ہیں. ڈیموں کے کاموں میں سے ایک ہائیڈرو انرجی پیدا کرنا ہے. ایران کی بجلی کا 14.10% ہائیڈرو پاور پلانٹ سے فراہم ہوتا ہے. بلا شبہ اس ملک میں بجلی کے پیداوار کے لیے انرجی کیریئرز کا پورٹ فولیو متنوع ہے. گیس کے ذرائع سے قابل تجدید توانائی جیسے ہوا اور شمسی توانائی کے پلانٹس، نیز بوشہر جوہری پاور پلانٹ سے بجلی کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. ایران کے پاور پلانٹس کی صلاحیت آج 86,000 میگا واٹ سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے، اور ایران اس وقت پاور پلانٹ کی تعمیر کے حوالے سے دنیا کے سر فہرست 10 ممالک میں سے ایک ہے۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے ایران کی 100% شہری آبادی اور 99.5% سے زیادہ دیہی آبادی کو بجلی کی نعمت حاصل ہے۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ دنیا میں دیہاتوں اور شہروں کو بجلی کی فراہمی کا اوسط بالترتیب 79% اور 96% ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماہرین کی پیشن گوئیوں کے مطابق ایران کو آنے والے سالوں میں اقتصادی اور گھریلو شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں استعمال کے لیے 20,000 سے 30,000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہوگی، جبکہ نیوکلیئر پاور پلانٹس میں بجلی کی پیداواری لاگت کم ہے۔ ان پاور پلانٹس میں استعمال ہونے والے قدرتی ایندھن سے ماحولیاتی آلودگی بڑھتی ہے، اس لیے جوہری پاور پلانٹس میں سرمایہ کاری کو ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے ایران کے اعلی عہدیدار ماضی کی نسبت اس پر زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔
سامن، توانائی کے شعبے میں اسلامی جمہوری ایران کی دیگر سرگرمیوں کے علاوہ ہم تیل اور گیس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ پیٹرو کیمیکل اور ریفائنریوں کی تعمیر میں ہونے والی پیش رفت کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایران کی توانائی کی ضرورت کا 70% سے زیادہ حصہ گیس سے مربوط ہے۔ اس وقت ایران کے 98% سے زیادہ شہر اور 84% دیہات قدرتی گیس کے نیٹ ورک سے منسلک ہیں۔ تقریباً 2,000 تیل کمپنیاں تیل اور گیس کی پیداوار اور تیل اور گیس کے شعبوں کی ترقی میں سرگرم ہیں۔ اسلامی انقلاب کی فتح سے پہلے اس صنعت کا بڑا حصہ غیر ملکی کمپنیوں کے زیر انتظام تھا، لیکن آج ایرانی ماہرین اس صنعت میں اپنی ضرورت کے 80% آلات کو مقامی سطح پر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر آلات میں اعلیٰ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے۔ اس شعبے میں سامان تیار کرنے والی 50 کمپنیاں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں، اور وہ اپنی کچھ مصنوعات جیسے کیٹالسٹ کو روس جیسے ملک کو برآمد کرتی ہیں۔ ایران نے ریفائنریز اور پیٹرو کیمیکلز کی تعداد میں اضافہ کر کے خام تیل اور قدرتی گیس کی فروخت کو روکنے اور انہیں ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی تیاری میں استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج فعال پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کی تعداد انقلاب سے پہلے کے مقابلے میں 10 گنا سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ تعداد 68 کمپلیکس تک پہنچ گئی ہے۔ ایران میں روزانہ اوسطاً 90 سے 100 ملین لیٹر پیٹرول پیدا ہوتا ہے۔ اس مقدار میں ایران کی ریفائننگ کا حصہ 27% ہے، جو کہ عالمی اوسط سے زیادہ ہے، جو بلا شبہ پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی تیاری میں ایران کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ Thank you.